ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر سے. ایاز صاحب, آپ نے بھی رپورٹ سنی, بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی اس معاملے پر جو ہیں وہ بہت مختلف رائے سامنے آئی ہے. افغانستان اس وقت چاہتا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے, اور پاکستان کہتا ہے کہ بات چیت کا ذریعہ جو ہے وہ بہتر ہے. اس کے باوجود افغانوں کا اس میں شریک ہونا, اسلام آباد میں آنا, آپ کے خیال میں کتنا خوش آئین ہے؟
دیکھیے, میں تو اس میٹنگ کے اعلامیے کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کا حل سیاسی بات چیت کے ذریعے ہی ہے. ورنہ مجھے تو اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ شاید اس پر اتفاق نہ ہو سکے, کیونکہ کابل انسیڈنٹ کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا بھی بہت سخت موقف آیا ہے, اور کل افغان امبیسڈر اسلام آباد میں جو ہے راخیل وال صاحب, ان کی انٹرویو جو وائس آف امریکہ اور پھر بی بی سی کو دیے, اس سے بھی یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید اس میٹنگ میں وہ ان نکات پر زور کریں گے جو پہلے شاید اگری ہوئے تھے, کہ اگر طالبان بات چیت کے ذریعے حل نہیں کرنا چاہتے, جنگ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی. تو وہ شاید پاکستان پہ یہ زور ڈالیں گے کہ آپ کاروائی کر لیں ان کے خلاف, اب انہوں نے تو ہمارے اوپر حملے تیز کر لیے. لیکن یہ اعلامیہ ذرا پازیٹیو سا ہے, تو اس سے خاصی تسلی ہوئی کہ شاید انہوں نے یہ راستہ ابینڈن نہیں کیا, بلکہ اسی راستے پہ چل کے آگے مزید پرسو کریں گے. اور ہر ایک پارٹی, مطلب ہر گروپ چار فریقین میں سے کوشش کرے گا کہ وہ اس سلسلے کو کامیاب کرے, تو پاکستان بھی کوشش کرے گا. وہ تو پہلے بھی کہتا رہا, بلکہ جو پچھلی میٹنگ ہونی تھی جو نہ ہوئی, اس کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا قطر سے بھی دو طالبان لیڈر آئے تھے, اور کوئٹہ شورا کی بھی میرا اپنا خیال یہ کہ تین یا پانچ آدمی اسلام آباد آئے تھے, تاکہ جب کوڈرائلیٹرل میٹنگ ہو اپریل کے اینڈ میں, تو اس میں یہ افغان حکومت کے نمائندوں سے بات کر لے.
جی ہاں, لیکن وہ نہیں ہو سکا. جی ہاں,
کابل میں انسیڈنٹ ہو گیا, وہ نہ ہو سکا.
بالکل. اس وقت ہم چلتے ہیں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ فیصل آفریدی کی طرف. آفریدی صاحب, آپ نے بھی یہ باتیں سنی. فیصل آفریدی,
جی جی,
تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ چین کی وجہ سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ چین اور پاکستان ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک سے بات کی جائے بجائے اس کے کہ فوجی کارروائی کی جائے. یہ بتائیے کہ چین کے تو افغانستان میں بھی مفادات ہیں, پاکستان میں بھی مفادات ہیں, اس وقت چین کا کیا کردار ہے؟
جی, میرے خیال میں وزیر صاحب نے تو کافی کمپریہنسو بتایا ہے. مجھے, میں تو زیادہ اس چیز پہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اقتصادی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہے. بٹ آف کورس چائنا کا انٹرسٹ تو ضرور ہے کہ افغانستان میں امن ہو. افغانستان میں امن ہوگا تو پوری ریجن میں امن ہوگا. تو پاکستان کا یا چائنا کا بڑا میجر رول ہے افغانستان کے امن میں. جیسے وزیر صاحب نے بتایا کہ تین چار جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئی تھنک طالبان کے ساتھ شاید بات چیت جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور چائنا کی بھی یہ خواہش ہے کہ افغانستان جو ہے ان کے رول کو اکنالج کرے اور پاکستان کے رول کو بھی اکنالج کرے. شاید جو وزیر صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے یا جو 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 چائنا کے تعلقات رہے ہیں پاسٹ میں افغانستان کے حکومتوں کے ساتھ یا افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, جو جو اسپیشلی پاکستانی لوگوں کی جو ریلیشن شپس ہیں پشتون بیلٹ کی یا جو باقی کمیونٹیز کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا تو چاہتا ہے, اور چائنا اس لیے, چائنا کا انٹرسٹ صرف یہ سی پیک کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ چائنا تو اس سے پہلے بھی شاید اس چیز کے اندر انوالو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے. اور شاید آپ کے نالج میں ہو, دو چار چھ دن پہلے پاکستانی پرائم منسٹر آئی تھنک گئے تھے سینٹرل ایشیا میں, جو ایک پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے کاسا 1000 میگا واٹ, जिसमें अफगानिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है, किर्गिस्तान है और आई थिंक ताजिकिस्तान है और पाकिस्तान। तो ऑफ कोर्स सी पैक के अलावा इस किस्म के और अपॉर्चुनिटी भी वक्त के साथ एक्सप्लोर हो रहे हैं, जिसके लिए अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है वो बहुत जरूरी है। मगर सी पैक से ऑफ कोर्स न सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा बल्कि अफगानिस्तान बल्कि पूरे रीजन को फायदा होगा, इवन पूरी दुनिया को इंशाल्लाह उसका फायदा होगा। तो चाइना का इंटरेस्ट इसलिए शायद और भी ज्यादा है कम्पेयर टू पास्ट आज के हालात के मुताबिक कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है वो जरूरी है और उसमें तालिबान शायद एक मेजर स्टेक होल्डर है जिसको शायद पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है। तालिबान अगर बातचीत के लिए आमादा होगी, जो भी उनके कंसर्न है आपको वो डायलॉग से ही हल हो सकते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि चाइना पाकिस्तान को मेजर रोल प्ले करना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, ये जो भी मिसट्रस्ट है पाकिस्तान के हवाले से या शायद हमारी जो गवर्नमेंट है उनके हवाले से, वो डायलॉग से ही हल होगा। और मैं तो खुद एक पश्तून आर्मी हूँ और मैंने अपनी लाइफ में पिछले 30-40 साल में हमने देखा है अपने इलाके में पेशावर में या ट्राइबल एरिया में कि हमने तो बड़ा सेक्रीफाइस किया अफगानिस्तान के लिए, बल्कि हमने तो अपनी जो रिसोर्सेज थी वो इनकम रिसोर्स था या लैंड रिसोर्स था या जॉब अपॉर्चुनिटी थी। पिछले 30 साल से जो 30-40 लाख अफगान पाकिस्तान में रह रहा है स्पेशली पेशावर में या केपीके में रहता था और रहता है, उनके साथ हमने अपने रिसोर्सेज शेयर किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत हो उनको ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए और एक मुस्बत तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए। और अब दुनिया के अंदर हालात बदल रहे हैं तो उसका फायदा अफगानिस्तान को लेना चाहिए।
अच्छा अयाज साहब, आप बताइए, जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक अब एक कोई डिविजन आ रहा है, यानी कि नज़र ये आता है कि चीन और पाकिस्तान एक तरफ है अफगानिस्तान के मामले पर और अमेरिका और अफगानिस्तान दूसरी तरफ हैं। आपका अपना अंदाज़ा क्या है और क्या ये जो बातचीत हुई है इस्लामाबाद में, इससे ये जाहिर हुआ कि कोई डिवीज़न आ गया है मौक़िफ़ में?
डिवीज़न तो इतना सीरियस मुझे नज़र नहीं आता। जब ये इत्तेफाक कर ही लिया है, लानिया जारी हो गया, तो मकसद के अगर डिफरेंस थे भी तो उन्होंने उसको इतनी अहमियत न दी बल्कि सियासी हल की तरफ आ गए। लेकिन अगर बफर्ज महाल उधर ही जाते हैं कि डिफरेंसेस हैं, अमेरिका और अफगानिस्तान एक तरफ हो गए, चीन और पाकिस्तान दूसरी तरफ हो गए, तो उसमें ज्यादा अचंभे की बात भी नहीं है। काबुल के अंदर अमेरिका बैठा हुआ है पिछले 13-14 साल से, अमेरिका वहाँ आके कोशिश कर रहा है, हुकूमत इंस्टॉल कर ली और उसी को आगे चलाएंगे। तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट जाहिर बात है बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के सिलसिले में अफगान हुकूमत के पलड़े में होगी और सारा वजन उधर डालेंगे। चीन की हैसियत एक ऐसी है, पाकिस्तान को अगर छोड़ दें, कि चीन मेरा ख्याल है पहली मरतबा अफगान किस्से में खासकर इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है और वो नहीं चाहेगा किसी कीमत पे भी कि ये सिलसिला टूट जाए, ये खराब हो जाए, बल्कि हर कोशिश होगी कि इसका सियासी हल निकले। इसके इक्तिसादी फवायद तो मेरे भाई ने बता दिए। सबसे बड़ा फायदा चीन का अपना है अफगानिस्तान के अंदर, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट उस तफसील में नहीं जाते, इक्तिसादी उनको है भी और आइंदा भी मिलेंगे। और फिर इस रीजन में उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वो भी जाहिर बात है अमेरिका के मुकाबले में। ना अमेरिका वो चाहेगा ना चीन चाहेगा कि अमेरिका इतना मजबूत हो के यहाँ मेरे लिए दर्द सर बने, वो अलग इशू है। लेकिन अफगानिस्तान के तस्फीये पे, अफगानिस्तान को अमन लाने में मेरा ख्याल है अमेरिका और चीन का दोनों का इंटरेस्ट कन्वर्ज करता है।
अच्छा।
कि किसी तरह हो पीस इसमें आ जाए। अब मसला आ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कि वो इस मसले को कैसे हैंडल करते हैं। अगर ये दोनों किसी तरह इस मसले के हल की तरफ पेशकदमी करके एक एक पॉइंट पे इत्तेफाक कर ले तो मेरा ख्याल है अमेरिका और चीन को उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जाहिर बात है अगर डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ गए, बदएतमादी है, अभी तो हर जगह पे अफगान हुकूमत प्रेसिडेंट अशरफ गनी, अब्दुल्ला साहब और इनकी सफीर यहाँ पे हर जगह ये कहते हैं कि बदएतमादी है,
جی ہاں
میں مانتا ہوں بالکل ہے بد اعتمادی, تو اس بد اعتمادی کو دور کرنے کے لیے, اس کو برج کرنے کے لیے ایسے قدم اٹھائیں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو, اور اس کو چین اور امریکہ دیکھتے رہے, جو بھی ملک اس میں کمی کرتا ہے اس کی طرف تھوڑی سی سختی کر لے, اس کے اوپر پریشر ڈالے, لیکن اس کو چھوڑنا یا یہ کہنا کہ پاکستان نے فوراً سارے طالبان اکٹھے نہیں کیے تو یہ غلطی کر رہا ہے. پاکستان کے بھی بہت سارے اسٹیٹس ہیں, سارے طالبان نہ اس کا آرڈر مانتے ہیں نہ اس طرح حکم چلا سکتے ہیں جیسے ہماری خواہش ہوگی. اگر بالفاظ دیگر اس مسئلے کا آسان حل چاہیے تو سب سے آسان تو یہ ہے کہ پاکستان سب طالبان کو اٹھا کے باہر پھینکتے افغانستان کی طرف, اور افغانستان کے اندر جو پاکستانی طالبان ہیں وہ ان کو اٹھا کے پاکستان کی طرف پھینکے, تاکہ ایک دوسرے کے سوائل کو ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ استعمال نہ کریں. لیکن یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ فوراً عمل کرنا انتہائی مشکل اور نازک مسئلہ ہے.
اچھا جی جی,
کیئرفلی ٹیکل کرنا پڑے گا.
جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں بدھ کو اسلام آباد میں چار ملکوں کے درمیان افغانستان پر بات چیت کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر ہیں اور پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ فیصل آفریدی ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی کالرز کو لیتے ہیں, بہت مختصر بات کیجئے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. خان اکبر آفریدی نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جہاں تک چار ملکی گروپ کا افغانستان کے بارے میں تعلق ہے, یقیناً ان کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہے, لیکن جہاں تک افغانستان کا رویہ پاکستان کے بارے میں منفی ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے. افغان طالبان افغانی ہیں, ان کو افغانستان حکومت کو ہینڈل کرنا چاہیے نہ کہ ان کو پاکستان.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے.
السلام علیکم, میں محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. نفیسہ بہن میرا کاٹی کہیں, گزارش یہ ہے کہ مذاکرات کس پہ کہنے پہ شروع کیا گیا, کیونکہ طالبان جو ہے سرے سے مذاکرات کے خلاف ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ملا فضل اللہ کو ہمارے حوالے کرو, افغانستان یہ کہتا ہے کہ حقائقی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے, تو افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے.
شکریہ
کہ جب تک
شکریہ آپ کی بات شکریہ آپ کی بات سن لی. راولپنڈی چلتے ہیں جہاں سے رب نواز کچھ کہنا چاہتے ہیں. رب نواز
جی. جی السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
ہلو.
جی جی کہیے.
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان کو کسی نے کہا تھا کشتی کرنی ہے, تو اس نے کہا زندگی میں اور کیا گیا ہے, تو امریکہ بادر نے زندگی میں کیا کیا ہے, ادھر آگ لگائی ادھر آگ لگائی, پھر دوسروں کا کہتا ہے اب تم اس کو جو ہے آگ بجھاؤ.
جی جی آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہے, بہرحال شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایاز صاحب یہ بتائیے، کیونکہ اب ہم عنقریب جائیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے امریکہ سے ایک سیاسی تجزیہ کار، لیکن آپ بتائیے کہ یہ 2016 جو ہے وہ کس حد تک اہم ہے افغانستان میں حل ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صدر باراک اوباما کا یہ آخری سال ہے، اور اتنے سال جو امریکہ وہاں رہا ہے ظاہر ہے کوئی تصفیہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بتائیے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اسلام آباد میں وہ کس حد تک اہم ہے اینڈ گیم کے لیے؟
بہت ہی زیادہ اہم ہے، جیسے آپ نے کہا، ایک تو امریکہ میں صدر صاحب چینج ہو جائیں گے، اگلے سال نئے صدر صاحب ہوں گے، اور ہمارے یہاں بھی آرمی چیف کا ٹینیور سال کے اینڈ پہ ختم ہو جائے گا، نیا آرمی چیف آئے گا، تو یہ دونوں اہم تبدیلیاں ہیں جو ہو جائیں گی، اور پھر ہم بھی الیکشن کے ذرا مزید قریب آ جائیں گے، 18 میں ہمارے نیشنل الیکشن ہو جائیں گے، ادھر افغانستان میں بھی حالات کوئی پولیٹیکلی زیادہ سٹیبل نہیں ہے، عبداللہ عبداللہ صاحب کو جو کہ لوئے جرگا نے انڈورس کرنا تھا 2 سال کے اندر اندر تاکہ اس کی ٹائٹل کو پرائم منسٹر کہا جا سکے لیگلی، تو وہ لوئے جرگا بھی نہ ہو سکا، اور جان کے صاحب کو آنا پڑا اور اس کو کہنا پڑا کہ یہ 2 سال نہیں 5 سال کے لیے ہے، تو اس کی بھی ایک تھوڑی سی پوزیشن زیادہ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہے، تو یہ عوام ایسے ہے کہ اس کے مستحکم کرنے کے لیے یا اس کے مد نظر اس مسئلے کو اگر جلدی حل کیا جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ پھر پلیئر نئے آ جائیں گے، نئے صدر صاحب امریکہ کی کیا رخ پالیسی اختیار کریں گے، ٹوٹل چینج تو ظاہر بات ہے نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینج بھی یہاں کے لیے بہت بڑی ہوگی، اسی طرح ہمارے ہاں جو آرمی چیف صاحب بدلیں گے، نئے آدمی کا کیا سوچ ہوگا، کیا انداز ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں 2016 واقعی بہت ہی اہم سال ہے افغانستان کے اس قضیے کو حل کرنے کے لیے، اور پھر افغانستان کتنی دیر تک اسی طرح چل سکتا ہے اقتصادی طور پہ، ابھی بھی اگر ویسٹ اسے ہاتھ اٹھا لے تو میرا خیال تو نہیں ہے کہ وہ خود اس قابل ہوں گے کہ ایک مہینے بھی اپنے فورسز کو تنخواہیں دے سکے، تو یہ بیسک چیزیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو صرف فورسز کو تو تنخواہ نہیں دینی ہے، باقی ڈیولپمنٹل کام بھی کرنے ہیں، حکومت بھی اور ماک میں وہ بھی کام کرنے ہوں گے، تو ان سب چیزوں کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے افغان حکومت کو بھی کچھ سالڈ بیان دینے چاہیے کہ طالبان کو یہ باور ہو، یہ اطمینان ہو کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنی ہے تو ہمیں بھی کوئی باعزت طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے یا جوائن کرنا ہے، نہ صرف یہ کہے کہ جی آ جائیں ہمیں جوائن کر لیں، جوائن کرنا ہوتا تو شاید امریکہ کو کر لیتے، نیٹو کو کر لیتے جب وہ موجود تھے،
جی جی ایاز صاحب ہمیں یہاں اتھکا کالج نیو یارک سے جوائن کیا ہے ایک جرنلزم کے پروفیسر رضا رومی نے، آپ جانتے ہیں پاکستان میں بھی یہ کالمنسٹ رہے ہیں، ان کا بھی ایک نقطۂ نظر سنتے ہیں اور اس کے بعد اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ لوگ جو کوئی سوال کرنا چاہیں، یہ تینوں حضرات ہمارے ساتھ ہیں، ایاز وزیر ہیں جو افغانستان میں سفارتکار رہے ہیں، فیصل آفریدی ہیں جو پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ ہیں، اور رضا رومی کی طرف جاتے ہیں۔ رضا رومی، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے مختلف جو ہیں وہ انٹرسٹ ہیں اس وقت خطے میں، اور شاید اس وقت امریکہ زیادہ افغانستان کے قریب ہے، چین زیادہ تر پاکستان کی طرف داری کر رہا ہے افغانستان کے معاملے پر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈویژن ہے، اور اگر ہے تو کس کی طرف لے کے جا رہا ہے؟
دیکھیے، ڈویژن تو ہے، ظاہری بات ہے یہی مسئلہ ہے افغانستان کا، کہ مختلف ایکٹرز جو ہیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو پیس پروسیس شروع ہوا ہوا ہے اس میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ موومنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ اس کا اپنا ایک الگ نقطۂ نظر ہے، مگر بنیادی طور پہ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ چین امریکہ کے چاہے جتنے بھی مختلف انٹرسٹ کیوں نہ ہو, وہ دونوں بڑی جو پاورز ہیں وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی چاہتی ہیں. چین کا اپنی معاشی جو ہے مفادات ہیں جس کی اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک اسٹیبل ریجن قائم ہو, اور امریکہ کا بھی یہی ہے کہ وہ وہاں سے ان کی فوجوں کا تو انخلا کافی حد تک ہو گیا ہوا ہے, جب تک وہ نکلے تو افغانستان دوبارہ خانہ جنگی کی صورت حال میں نہ جائے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہے, کیونکہ پاکستان کے چین سے تو بہترین تعلقات ہیں, اور وہ کچھ اس طرح کی میڈیشن اور فیسلٹیشن کرے کہ جس سے کہ جو سب سے اہم گول ہے اس پورے پیس پروسیس کا کہ افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی کی صورتحال نہ بنے, یہ ایک بنیادی گول ہے. اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس حد تک یہ سب ممالک اس میں کامیاب ہوتے ہیں.
آفریدی صاحب, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, آپ پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ ہیں, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چین کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو کہ وہ افغانستان میں قائم کرنا چاہتا ہے اور وہاں کوئی رستوں کا ایک نیٹ ورک بچھانا چاہتا ہے, کیا یہ جو ہے اس وقت ان کے لیے کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ طالبان انسرجنسی اس قدر تیز رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا, لیکن یہ منصوبہ ابھی تک ہے ان کے لیے زیر غور؟
چائنا تو آف کورس افغانستان میں کئی سالوں سے شاید کام کر رہا ہے اور کافی بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے, اور یہ جو میں نے کاسا پروجیکٹ کے اوپر بھی بات کی آپ سے, آئی تھنک دیکھیں جو چائنا کے ایک صوبہ ہے سنکیانگ جو پاکستان کے ساتھ ملتا ہے, وہاں پہ مسلمان لوگ آباد ہیں اور وہاں پہ بجلی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے. اگر چائنا چاہتا تو شاید پاکستان کو روکتا کہ آپ کاسا کا جو پروجیکٹ ہے اس کو نہ کریں. میرا خیال ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور ترقی ہو, تو وہ تو پاکستان کو بھی انکریج کر رہا ہے کہ آپ ایسے کام کریں جس میں افغانستان کا فائدہ ہو, اس ریجن کا فائدہ ہو. تو چائنا کا آف کورس انٹرسٹ ضرور ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو, نہ صرف ان کے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بلکہ ان کے تو بارڈر ہیں افغانستان کے ساتھ, اور ان کے سنکیانگ میں مسئلے تھے, اور شاید ان کو آج بھی یہ تھریٹ نظر آتا ہے کہ اگر وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو ان کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں, جس کے لیے جیسے وزیر صاحب نے کہا کہ پہلے تو یہ حالات نہیں تھے, اس میں صرف تین پارٹیز تھی جس میں امریکہ تھا, پاکستان تھا یا افغانستان تھا, بس چائنا کے آنے کے بعد جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے افغانستان کے اندر بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے اور شاید پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے, اور یہ طالبان کے لیے یا افغانستان کے لیے یا افغانستان کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ ایک چھوٹی پارٹی اسٹیک ہولڈر انوالو ہو گئی ہے جس کا شاید دنیا کے اندر اسٹیک جو ہے امریکہ سے اگر امریکہ کے اگر برابر نہیں ہے تو امریکہ سے کم بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اور پوری دنیا کو چائنا کے اوپر شاید کچھ اور ذمہ داریاں بڑھانی چاہیے افغانستان کے اندر, وہ اکنامک ہو یا پولیٹیکل ہو یا سوشل ہو, اور جیسے وزیر صاحب نے کہا کہ افغانستان کے اندر واقعی اقتصادی حالات جو ہے وہ بڑے خراب ہیں, ان کے پاس تو کوئی اور انکم ہے ہی نہیں کسی چیز کا, اور شاید پشاور کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پرابلمز ہیں افغانستان سے یا طالبان سے, وہاں سے باقاعدہ فون آتے ہیں رینسم کے اور لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے, جس پہ شاید پاکستانی حکومت اور ہماری جو فوج ہے ان کے بھی بڑے کنسرن ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں امن ہو اور ہم اس میں ایک میجر رول پلے کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کے لیے یہ جو وزیر صاحب نے کہا یا جو رومی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ٹرسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو, یہ ایک بڑا ایشو ہے, اور یہ تو پچھلے 40 سال سے ہم نے بھی اپنے لائف میں دیکھا ہے, اور آج ابھی اگر امریکہ کے جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ امریکہ ایک بہت بڑا سپر پاور ہے, مگر امریکہ کے اندر اپنے بھی کچھ اکنامک مسائل ہیں, مڈل ایسٹ میں مسائل ہیں, تو امریکہ کو تو چائنا کو زیادہ میرے خیال میں پش کرنا چاہیے کہ چائنا جو ہے بڑا کمپریہنسو رول پلے کرے افغانستان کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشرف غنی صاحب ہو یا عبداللہ ہو یا طالبان ہو یا کوئی اور آدمی ہو جو افغانستان کے اندر ہیں, ان کو کمپیئر ٹو ادر کنٹریز چائنا کے اوپر شاید ان کا ٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو زیادہ ہوگا, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ ہمارا نیبر ہے, تو اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہوگا یا آ سکتا ہے تو آف کورس یہ ایشو وہ ایزلی ہینڈل کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں شاید ان کی. ہاں جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مطلب براڈ وے میں ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. جیسے میں نے کاسا کی بات کی, اگر چائنا کا انٹرسٹ اتنا ہوتا کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹ لگانے ہیں وہ کول کے مائنس کے, میرے خیال میں چائنا اتنا نہیں سوچ رہا, چائنا اس سے کئی گنا زیادہ سوچ رہا ہے. اور کاسا پروجیکٹ میں, کاسا جو پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان کے لیے بھی ایک رسک ہوگا, کیونکہ یہ سارے پیسے تو کسی نے لینڈ کرنے ہیں, لیٹس سے 10-12 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے جس میں ورلڈ بینک بھی ہوگا, باقی ڈونر بھی ہوں گے. اب وہ پروجیکٹ 1 سال 2 سال یا 5 سال خدا نخواستہ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو پاکستان کا اس میں ایک میجر سٹیک ہے اس فائنانسنگ کے اندر, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہوگا. تو پاکستان کو تو یہ چیز پتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوگا تو مجھے فائنانشلی یا کولیٹرل میرے اتنے ڈیمیجز اور لاسز ہوں گے, مگر اس کے باوجود بھی پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, ہم نے افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ایک تو ہوتی ہے باتیں, آئی تھنک پاکستان میرے خیال میں ایک لیول آگے جانے جا رہا ہے کہ وہ پریکٹیکلی انوالو ہونا چاہتا ہے کہ یہ جو کاسا پروجیکٹ ہے اس کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہوگا, کیونکہ 300 میگا واٹ کا جو پورشن ہے وہ افغانستان کو ہوگا, تو افغانستان کے لوگوں کے حالات اور اقتصادی حالات اس سے بہتر ہوں گے.
اچھا, بہت شکریہ, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. رضا رومی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر اور پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ فیصل آفریدی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی, ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے پاک امریکہ سیکیورٹی اسٹریٹیجک ایک میٹنگ جو کہ آج اسلام آباد میں ہوئی. اس سلسلے میں ہم آپ کو سب سے پہلے ایک مختصر سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم.
امریکہ اور پاکستان نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے نظام کی ریاستی اور غیر ریاستی عناصر تک رسائی کو روکنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. دونوں ممالک نے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد 1540 پر عمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے آرم کنٹرول اور بین الاقوامی سیکیورٹی کی معاون سیکرٹری روز گوٹے ملر نے اسلام آباد میں پاک امریکہ سیکیورٹی اسٹریٹیجک استحکام اور جوہری عدم پھیلاؤ کے ورکنگ گروپ کے 8ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی. یہ اجلاس امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کا حصہ ہے. پاکستانی وفد نے ایکسپورٹ کنٹرول تنظیموں, خصوصاً نیوکلیئر سپلائرز گروپ اور میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول تنظیم کا مکمل رکن بننے کے لیے اپنی اہلیت کے بارے میں مکمل اعتماد کا اظہار کیا. امریکی وفد نے بھی اس سلسلے میں پاکستان کی غیر معمولی کوششوں کا اعتراف کیا. جوہری پالیسی کے ماہر ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بننا پاکستان کی اولین ترجیح ہے, کیونکہ بھارت کو امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے باعث جوہری ٹیکنالوجی اور مواد کی تجارت میں کئی استثناء حاصل ہیں, جس سے نہ صرف اسے قانونی طور پر جوہری طاقت تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کے رتبے میں بھی اضافہ ہوا ہے,
اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک پرمننٹ سیٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو سیاسی طور پہ بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیج میں ڈال دیتی ہیں. تو پاکستان کی سب سے پہلی کوشش جو ہے وہ تو یہی ہے کہ خود پاکستان کو یہ تمام پوزیشن مل جائے. وہ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی, کیونکہ جو ٹھپا لگا 2002 میں اے کیو خان نیٹورک کی پرولیفریشن کی وجہ سے, اس کو امریکہ کے بہت سے حلقے اور خاص طور پہ انڈین لابی اس کو بہت استعمال کرتی ہے, اور پاکستان کے خلاف وہ ایک سب سے امپورٹنٹ ہتھیار ہے.
عالمی سطح پر پاکستان کے جوہری اثاثوں کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے بارے میں بھی خاصی تشویش کا اظہار کیا جا چکا ہے. تاہم ڈاکٹر اے ایچ نیئر کا کہنا تھا کہ امریکی عہدیدار کئی مرتبہ پاکستان کی جوہری تنصیبات کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں. اس اجلاس کا ایک اور اہم موضوع جوہری ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے مواد کی تخفیف کا معاہدہ تھا، جس پر دونوں ممالک کے درمیان اختلاف برقرار رہا۔ امریکہ نے اجلاس میں جوہری مواد سے متعلق معاہدے، فیزائل میٹیریل کٹ آف ٹریٹی پر مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت کا ذکر کیا، مگر پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ جوہری مواد سے متعلق ایک وسیع تر معاہدے کی حمایت کرتا ہے جو ہتھیاروں کے موجودہ ذخیروں میں فرق کا بھی احاطہ کرے۔ ڈاکٹر نیئر نے کہا کہ پاکستان اس موقف کا پہلے بھی اظہار کر چکا ہے اور امریکہ کو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ اس کا موقف اس کے قومی سلامتی کے مفادات اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک استحکام کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔ اجلاس میں امریکی وفد نے اپنے جوہری ہتھیاروں میں تخفیف اور مزید جوہری دھماکے نہ کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے بھی ایک مرتبہ پھر اپنا یہ مستقل موقف دہرایا کہ علاقے میں وہ جوہری تجربات کرنے میں پہل نہیں کرے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، ہم رضا رومی سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ رضا رومی، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے رپورٹ بھی سنی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کوئی وسیع تر معاہدہ نہیں کرنا چاہتا ہے جوہری معاملے پر، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے، اس سے مراد تو دو تین ہے، جیسے کہ ڈاکٹر نیئر کی ہم نے رپورٹ میں بات سنی کہ پاکستان میں جو 2002 کے واقعات ہیں اس کی وجہ سے امریکہ میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت تشویش ہے، کیونکہ جو سیل ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان کے نیٹورک کی طرف سے، اس کی جو ہے ابھی تک بات دشت ہمیں سنائی دیتی ہے اور اس چیز کو استعمال بھی کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ کسی طرح کے مزید سویلین نیوکلیئر ڈیل کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ٹیکٹیکل ویپنز کا ہے، کیونکہ یہ رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں عالمی میڈیا میں، اور کہ پاکستان جو ہے اس نے ہندوستان کے پول اسٹارٹ کے ڈاکٹر کے ریئیکشن میں ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں ان کو تیار کیا ہے، اور یہ ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں یہ چھوٹے ویپنز ہیں، اور انہیں کا جو تشویش ہے ایک اور ہے کہ اگر یہ کسی کے ہاتھ لگ گئے تو یہ اس سے تو مزید ایک عالمی کانفلکٹ یا نیوکلیئر جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک تو بہت ہی سخت قسم کی جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز رکھے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کی نیوکلیئر فیکٹری جو ہے اس کے بہت سارے ممالک اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، مگر یہ اب ایک یوں سمجھیے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ زیادہ ہے اور تکنیکی مسئلہ کم ہے۔
اچھا، اور یہ بتائیے کہ اس میٹنگ میں شاید یہ بات آئی کہ پاکستان نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ایک حصہ بن جائے گا، اور غالباً پاکستان کو بڑی امید ہے کہ وہ بھی اس گروپ کا حصہ بنے گا، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟
دیکھیے، نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بننے سے پاکستان کو ایک جو پاکستان کا جو دفاعی آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو پیرٹی ہے نیوکلیئر معاملے میں وہ قائم ہو جائے، کیونکہ ہندوستان کو تو اب تسلیم کیا جا چکا ہے وہ ان کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل کی وجہ سے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان کے کو ابھی تک وہ سٹیٹس نہیں ملا جو کہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کی حکومت اور افواج کے لیے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام کی جو ایکسپینشن ہونی ہے یا مزید اس کی جو مستقبل میں ترجیحات ہیں اس میں وہ قانونی طور کے اوپر نیوکلیئر مٹیریل جو ہیں وہ ان کو بروئے کار لا سکتا ہے۔
اچھا رضا رومی، کیونکہ آپ پاکستان میں کولمنسٹ بھی رہے ہیں، اس لیے ہم ذرا سا آپ کو 3-4 منٹ اور روکیں گے، کیونکہ ہمارا جو اگلا موضوع ہے یقیناً آپ کی بھی ایکسپرٹیز ہے اس کے بارے میں۔ ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس وقت کہا ہے کہ پاکستان میں پولیو کے کیسز جو پہلے آپ بھی جانتے ہیں کہ ریکارڈ کے لیول پر تھے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کامنٹ کریں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ مشل تھیرین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ رواں سال پاکستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد میں ماضی کے سالوں کے مقابلے میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے. اسی بنیاد پر انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ آئندہ چند ماہ میں انسانی جسم کو اپاہج کر دینے والے پولیو وائرس پر پاکستان میں قابو پایا جا سکتا ہے.
Definitely not. We're still struggling in some part of the country, but we are reasonably, very reasonably optimistic on ending the polio transmission.
مشل تھیرین نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس خطرے سے باہر ہیں. اس وقت بھی ملک کے کچھ حصوں میں ہم اس وائرس کے خلاف کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ہم حقائق کی بنیاد پر پر امید ہیں کہ ہم پولیو وائرس کے خاتمے کے قریب ہیں.
The target is very near. It's at our fingerprints. We know we have difficulties here. It's not an easy terrain for a number of reasons, but we expect to end the transmission of polio here.
عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کا کہنا تھا کہ ہدف بہت قریب ہے اور ان کا ادارہ سمجھتا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے.
Well, the issues that we had in the past, security, access, the operational complexity we were facing, all the resources engaged, the game is very different now.
ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں سلامتی کے خطرات، بعض علاقوں تک رسائی اور انسداد پولیو مہم کے لیے درکار وسائل کو اگر دیکھا جائے تو اب حالات یکسر بدل چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کے مطابق اب نہ صرف متاثرہ علاقوں تک رسائی ممکن ہوئی ہے بلکہ اعلیٰ سیاسی قیادت سے لے کر نچلی سطح تک سب اس وائرس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں بیک وقت انسداد پولیو مہم کے انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یقیناً پولیو وائرس کے خاتمے کی کوششوں میں مدد ملے گی. واضح رہے کہ سال 2014 میں پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 300 سے زائد تھی، جو کہ 1999 کے بعد کسی ایک سال میں پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی. سال 2015 میں پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 52 ریکارڈ کی گئی اور اس سال اب تک 11 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. اس وقت دنیا میں پاکستان اور افغانستان ہی دو ایسے ملک ہیں جہاں پولیو وائرس پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور رضا رومی، آپ ہمیں بتائیں، آپ پاکستان میں کافی عرصے سے رہے ہیں، وہاں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو آپ ریکارڈ کرتے رہے ہیں، آپ خود تقریباً وکٹم ہو گئے تھے دہشت گردی کے. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے واقعات میں کافی کمی آئی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا براہ راست پولیو کے کیسز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
جی،
تو دہشت گردی اور پولیو کے کیسز کے آپس میں کیا تعلقات ہیں؟
دیکھیے، یہ تو ماضی میں پولیو وائرس کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ، جیسے کہ ابھی ہم نے رپورٹ میں سنا کہ پولیو کی جو انسداد کے لیے ٹیمز ہیں ان کی رسائی ہی ممکن نہیں تھی، خصوصاً فاٹا کے علاقوں میں، نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، وہاں پر ان ٹیمز کو رسائی حاصل نہیں تھی، اور وہاں پر چونکہ طالبان کی عمل داری تھی یا ان کے گروپس کی عمل داری تھی، وہ اس کو بے حد ریزسٹ کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کے حوالے سے اسامہ بن لادن کی ہنٹ کے دوران کچھ ایسی جعلی قسم کی کیمپینز کا بھی اجرا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے طالبان پولیو کو ایک طرح سے مغربی سازش یا امریکہ کی سازش گردانتے تھے اور پولیو ورکرز کو بہیمانہ طور پر قتل کرتے رہے ہیں. ابھی بھی حال میں بھی کراچی میں اور اس طرح کے بڑے شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ پولیو کی ٹیموں پر حملے کیے گئے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں پاکستان کے بہادر جو ہیں ہیلتھ ورکرز، وہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس کام میں. اور لیکن اب چونکہ افواج پاکستان نے 2014 سے کچھ صفائی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور نارتھ وزیرستان کو طالبان سے کلیئر کیا ہے، تو وہاں پر اب ٹیمز کی رسائی کچھ ممکن ہوئی ہے.
اچھا.
اور یہ ہے، لیکن جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ درجن کے قریب کیسز ابھی بھی موجود ہیں، اور مسئلہ پولیو کا یہ ہے جو کہ آپ کے علم میں بھی ہے اور آئی ایم شیور سامعین بھی جانتے ہوں گے کہ یہ وائرس ایسا ہے کہ اس کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ایک کیس بھی برقرار رہے گا تو اس کے پھیلنے کا خطرہ پہم موجود رہے گا.
اچھا, بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے اتقا کالج میں جرنلزم کے پروفیسر رضا رومی جو اس وقت امریکہ میں ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع ہے یہاں 2016 کے انتخابات. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کئی پرائمریز اور کوکسز ہوئے ہیں جس میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار جو ہیں ان کو منتخب کرنے کے لیے اس وقت کافی سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے. آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کل اوریگون اور کینٹاکی میں پرائمری انتخابات ہوئے تھے. اس سلسلے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک ندیم عابد نے, جو ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ ہیں اور ہلری کلنٹن کے سپورٹر ہیں. اور عابد صاحب, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ان یور شو.
تھینک یو. تو یہ بتائیں کہ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر جو ہے وہ انتشار ہے, لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس بھی آپس میں لڑنے لگے ہیں. مثال کے طور پہ نیواڈا کے حوالے سے ہم نے جو خبریں سنی اس میں آپ کیونکہ ہلری کلنٹن کے حامی ہیں تو کلنٹن کے لوگ کہتے ہیں کہ برنی سینڈرز کے لوگ جو ہیں ایک طرح سے ان کے خلاف ہو گئے ہیں, اور غالباً نواڈا میں کچھ کرسیاں بھی پھینکی گئیں آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف. یہ کیا معاملہ تھا؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ, میں اس وقت جو آپ سے بات کروں گا میں بڑی فیئر اور بیلنس بات کروں گا, صرف ہلری کلنٹن کے سپورٹر کی حیثیت سے نہیں, ایک سٹانچ ہارڈ کور ڈیموکریٹ کی حیثیت سے. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے, چند ویک پہلے, آپ ہی کے پروگرام میں سینیٹر سینڈرز کے بارے میں میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ سینیٹر سینڈرز بالکل کوئی اپنے اپنے دیسی سٹائل کے پولیٹیشین لگتے ہیں. ایک تو ان کے نعرے بالکل پاکستانی انڈین سٹائل کے ہیں, روٹی کپڑا اور مکان, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا. دوسرا, اب ان کا اپنے ڈیلیگیٹس کو ایک کر کے ہارنے میں, لوز کرنے میں پرائمریز کے بعد, ان کا سٹائل بھی ٹپیکل دیسی سٹائل ہے. اب وہ ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے گا وہ الیکشن کی یا پرائمریز کی رپ آف کرنے کا بھی وہ کریں گے, بلیم لگائیں گے کہ اس میں دھاندلی بھی ہوئی ہے, اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ عمران خان کی طرح وہ دھرنا بھی دے دیں اس میں جو ڈیموکریٹک کنونشن ہوگا. دیکھیے, جہاں تک کرسیاں پھینکنے کا جو تعلق ہے اور جھگڑا کرنے کا تعلق ہے, یہ بہت ہی تکلیف دہ امر ہے, اور یہ ہلری کلنٹن کے کسی سپورٹر نے نہیں کیا. یہ کرتا وہ ہے جو ہار رہا ہوتا ہے, جس کے پاس لاجیکلی بات کرنے کو نہیں رہتی تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں پالیٹکس میں اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں دکھانا چاہیے جس سے ہم اپنے ووٹر کے سامنے اور اپنے کانسٹیچوئنٹس کے سامنے شرمندہ ہوں کہ ہم پڑھے لکھے اور ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو کرنے والے لوگوں کی بجائے ہم طاقت کے استعمال کو فروغ دے رہے ہیں. میرا خیال ہے نواڈا میں سینیٹر برنی سینڈر کے جو حامی ہیں انہوں نے ہارتے دیکھ کے کوئی تھوڑی سی زیادتی کی, اور میرا خیال ہے اس کے بعد اس سے بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ سینیٹر برنی سینڈر نے ابھی تک اس واقعے کو کنڈیم نہیں کیا. میرے خیال میں یہ کہ بہت تکلیف دہ امر ہے, اور یہ ہماری ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک سیاہ باب ہے.
جی, ہم جانتے ہیں کہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت برنی سینڈرز کے حامی علی اکبر مرزا لائن پر ہیں, اور مرزا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
شکریہ. میں
تو آپ کے کینڈیڈیٹ پر جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں ادھم مچا رہے ہیں اور کیونکہ ہار رہے ہیں اس لیے اس وقت ہلری کلنٹن کے حامیوں پر حملے کر رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا اوریگون اور کینٹاکی میں کیا ہوا. بہر کیف ہلری جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے مارجن سے جیتی ہیں کینٹاکی سے. اوریگون سے تو آپ کا جو امیدوار ہے وہ جیت گیا, لیکن یہ بتائیں کہ جس طرح کے جو اس وقت الزامات لگائے جا رہے ہیں ہلری کلنٹن کے کیمپ کی طرف سے, اس کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ حقائق جو ہے وہ الزامات کے مقابلے میں زیادہ زور سے سامنے نظر آتے ہیں اور زیادہ سب صاف و شفاف نظر آتے ہیں. کل کے الیکشن سے یہ بالکل ظاہر ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. اوریگن میں برنی سینڈرز جیت گئے اور کینٹکی میں ہلری کلنٹن کے لیے یہ جیتنے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی شکست ہے, اس لیے کہ 2008 میں کینٹکی انہوں نے باراک اوباما کے مقابلے میں, جبکہ کینٹکی میں بلیک پاپولیشن بھی ہے, بلیک ووٹرز کی ایک اچھی تعداد موجود ہے کئی کاؤنٹیز میں, اس کے باوجود باراک اوباما کے مقابلے میں انہوں نے 2008 میں کینٹکی کی پرائمری 60% سے زیادہ ووٹ لے کے جیتی تھی. اور کل جو ہے وہ صرف بڑی مشکل سے گرتے پڑتے فنش لائن تک وہ پہنچ پائی ہیں. یہ حقائق خود واضح کرتے ہیں کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے.
لیکن مرزا صاحب یہ تو مرزا صاحب آپ تسلیم تو کریں گے. مرزا صاحب ایک منٹ میری بات سنیں.
اور اس وجہ سے ہوا کہ
مرزا صاحب آپ ایک بات تو تسلیم کریں گے کہ ہلری کلنٹن کے پاس کئی ملین ووٹس زیادہ ہیں برنی سینڈرز کے مقابلے میں.
دیکھیں اس میں جو چیز سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ان ووٹس میں صرف پرائمریز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اور جو کاکسز ہوئے ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا اس نمبر میں جو آپ بتا رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیلیگیٹس اور جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو اس میں الیکٹرل ووٹ پہ بنیاد پہ ہوتا ہے, چاہے پاپولر ووٹ کسی طرف بھی جائے. تو لہٰذا ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ پاپولر ووٹ زیادہ کینڈیڈیٹ جیتنے والا کینڈیڈیٹ حاصل کرے, لیکن یہ کہ وہ کرائیٹیریا نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے تو اس پہ بات کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. جو کرائیٹیریا ہے اس پہ بات کریں, فلیش ڈیلیگیٹس کی بات کریں اس وقت. اور جہاں تک فلیش ڈیلیگیٹ کا تعلق ہے اس میں برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن کے درمیان صرف 274 ڈیلیگیٹس کا ڈفرینس ہے. جہاں تک ہارنے جیتنے کی اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی جو نئے پول آئے اس میں ہلری کلنٹن ٹرمپ کے مقابلے میں یا تو ہار رہی ہیں یا اتنی کلوز ریس ہے کہ وہ مارجن آف ایرر میں آتی ہے. اوہائیو جیسی اسٹیٹ میں, اوہائیو میں ٹرمپ جو ہے وہ ان کو 43% کے مقابلے میں 36% سے جیت رہا ہے ٹرمپ اوہائیو میں. اس لیے ہلری کلنٹن سوچ رہی ہیں کہ وہاں کے سینیٹر کو وائس پریزیڈنٹ کے طور پر لیا جائے اگر وہ ان کو نامنیشن ملے, تاکہ وہ اوہائیو کو جیت سکے, ورنہ وہ اوہائیو بھی ہار جائیں گی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک نیواڈا کا تعلق ہے تو اس کا تعلق کسی کے برنی سینڈر کے ہارنے سے نہیں ہے. دیکھیں حامیوں میں کوئی ایک آدھ جوشیلا ہو گیا ہوگا جس نے سخت الفاظ وہاں کی نیو یارک جو نیواڈا اسٹیٹ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کی چیئر وومن کو کہہ دیے, لیکن کرسیاں پھینکنے والے واقعہ جو ہے وہ کہیں بھی ویڈیو میں نہیں آیا ہے. ویڈیو میں لوگوں کے نعرے بازی آئی ہے, لوگوں کا احتجاج آیا ہے, کیونکہ نوادا میں اور دوسری جگہوں پہ کئی جگہوں پہ جتنی بیماریاں کی گئی ہیں الیکشن سسٹم میں برنی سینڈرز کے خلاف, اس سے برنی سینڈرز کے حامی جو ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہیں.
اچھا عابد صاحب, جس طرح سے کہا گیا آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ برنی سینڈرز ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکتے ہیں, اور کئی اس طرح کے پولز کیے گئے ہیں جس طرح سے علی اکبر مرزا نے بتایا. ایسے میں اگر آپ لوگ خواہش مند ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر نہ بنے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ کسی یہ ایک قربانی سمجھ لیجئے یا جو بھی سمجھ لیجئے, کہ کیونکہ بہت ساری ریاستوں نے برنی کو سپورٹ کیا ہے تو آپ لوگ بھی ان کو آخر کار جو ہیں وہ ٹکٹ دیں ڈیموکریٹک پارٹی کا؟
دیکھیے پہلے تو میں, اگر مجھے اجازت دیں تو میرے دوست مرزا صاحب کی بات کا میں جواب دوں گا. اگر آپ سی این این دیکھیں تو صبح سے سی این این کرسیاں چلانے والا واقعہ ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں, اور صبح سے کم از کم میں نے کم از کم 3-4 دفعہ یہ واقعہ دیکھا ہے سی این این پہ. تو کرسیاں چلی ہیں وہاں پہ, نہ صرف دھمکیاں دی گئی ہیں اور صرف نازیبا الفاظ نہیں, قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں, وچ از ناٹ اے ڈیموکریٹک پروسیس, پارٹ آف دا ڈیموکریٹک پروسیس, اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. کرسیاں بھی چلیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ باب ہے. جہاں تک تعلق ہے ڈیلیگیٹس کا تو دیکھیے یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے جو ہم بھی فالو کر رہے ہیں اور ان کو پروفیسر سینڈرز اور ان کے حامیوں کو بھی کرنا چاہیے. اگر پروفیسر صاحب سینیٹر صاحب اگر لیڈ لیتے ہیں, اگر ریکوائرڈ 2383 ڈیلیگیٹس کی حمایت وہ لینے کو لے لیتے ہیں تو ہم کھلے دل کے ساتھ ان کو اپنا کینڈیڈیٹ تسلیم کریں گے, ورنہ ان کو بھی یہ دھاندلی, دھرنا, ناراضگی, کرسیاں, گالی گلوچ, دھمکیاں, یہ سیاست نہیں کرنی چاہیے انہیں بھی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ پولز کا تو پولز تو بڑے بڑے انٹرسٹنگ اور فنی اسٹوریز بتاتے ہیں. پول تو ابھی کیلیفورنیا کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کیلیفورنیا میں ہلری کلنٹن 60% اور برنی سینڈرز صاحب تقریباً 30% ووٹ لیں گے. تو اس کی بیس کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ 7 جون کو ایکچولی پرائمری ہو نہ جائے. جب پرائمری ہو جائے گی اس کی بیس پہ اگر 68% یا 69% ڈیلیگیٹس ون کرنے کو کامیاب ہو جاتے ہیں برنی سینڈرز تو ان کا چانس ہے کہ ان کو نامینیشن مل سکتی ہے. اور اگر وہ مل جاتی ہے ان کو نامینیشن, ہم ان کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی چاہوں گا کہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کی طرح کے برنی سینڈر کے دوسرے حمایتی اور برنی سینڈرز صاحب خود بھی کھلے دل سے حقائق کو اور نتائج کو تسلیم کریں. اس وقت 2291 ڈیلیگیٹس ہیں ہلری کلنٹن کے پاس, اینڈ شی از اونلی 92 ڈیلیگیٹس اوے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھے دل کے ساتھ اور فیئرنیس کے ساتھ حقائق کو اور ریزلٹس کو تسلیم کرنا چاہیے.
بالکل مرزا صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو جمہوریت کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہی مانا جائے گا. یہ بتائیں کہ
وہ نہیں ہوئی, اور دوسرے یہ کہ مستقل الیکشنز میں ڈیبیٹ کے اسکیڈول سے لے کر ہر چیز میں, اور ایون نیو یارک میں بھی ہر جگہ ریگنگ کے اتنی چیزیں سامنے آئی ہیں, اور ہر جگہ جو ہے یہ ڈیبی شولٹز وائس مین جنہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئر وومن بننے کے بعد کوئی الیکشن نہیں جیتا, بلکہ ڈیموکریٹس نے کانگریس میں پہلے شکست کھائی, پھر سینٹ میں شکست کھائی, گورنرز میں شکست کھائی, اسٹیٹ اسمبلیز لوز کی. ان کی قیادت میں تو ڈیموکریٹک پارٹی شکست کے ایک سلپری سلوپ پہ چلی جا رہی ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر ان کی اسی طرح کی حرکتیں جاری رہیں اور یہ پارٹی کو یونائٹ کرنے میں ناکام رہیں اور اس طرح کے الزامات ہلری کلنٹن کے سپورٹرز لگاتے رہے ایز اف کہ برنی سینڈرز نے کوئی گناہ کیا ہے. بھائی ملینز آف پیپل آر ووٹنگ, ملینز آف پیپل آر گوئنگ ٹو کنونشنز اینڈ آل دیٹ. اگر اس میں سے کسی شخص نے کوئی غلط بات کہہ دی تو اس کو برنی سینڈرز نے آلریڈی کنڈیم کیا ہے, برنی سینڈرز نے بھی کنڈیم کیا, اور برنی سینڈرز کے کیمپین مینیجر جیف نے بھی ویور نے بھی کنڈیم کیا اور کئی دفعہ کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جینوئن شکایتیں ہیں کہ اگر آپ رولس کو وائلیٹ کریں گے صرف اس لیے کہ ہلری کلنٹن کو آپ جو ہے سپورٹ کر رہی ہے پوری پارٹی اسٹیبلشمنٹ, تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا, اور یہ دس از اگینسٹ ڈیموکریسی اینڈ اگینسٹ ڈیموکریٹک پرنسپلز.
مرزا صاحب, ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے, لیکن آپ بتائیں, کیونکہ ہم نے برنی سینڈرز کو سنا کہ وہ کسی بھی حال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں آنے دیں گے, کیا وہ ایک طرح کا وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہلری کلنٹن کی حمایت کریں گے اگر ان کو پلیج ڈیلیگیٹس نہیں ملتے؟
میرے خیال سے جو برنی سینڈر کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں الیکشن کیمپین میں اگر ان کو نامینیشن نہیں ملا, پہلی چیز تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نامینیشن ملے گا اور میں جیتنے نہیں دوں گا ٹرمپ کو. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی ہے اپنے اس بیان سے. دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر اس طرح نہ بھی ہوا اور ان کو نامینیشن نہیں ملا تو وہ ملک میں کیمپین کریں گے تاکہ کانگریس کے پروگریسو کینڈیڈیٹس کانگریس کے لیے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, جیسے میں نیو یارک اسٹیٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں ڈسٹرکٹ 5 سے کانگریس کے لیے, یو ایس کانگریس کے لیے, تو ان امیدواروں کی حمایت کر کے اور تمام یہ میک شور کریں گے کہ کانگریس اور سینٹ میں جتنے ڈیموکریٹک پارٹی کے پروگریسو لوگ ہیں جو صرف دکھانے کے لیے ڈیموکریٹک ان نیم اونلی, ڈائنو جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک ان نیم اونلی, اس طرح کے لوگ ہیں ان کو نہیں بلکہ صحیح پروگریسو ڈیموکریٹس کو جتوائیں گے.
اچھا جی, بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے علی اکبر مرزا جو برنی سینڈرز کے حامی ہیں, اور ان کے ساتھ تھے ملک ندیم عابد جو ہلری کلنٹن کے حامی ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.